بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 122 پرچھائیوں کے حملے پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0306-787-8222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
جاسوسی دنیا نمبر 122 پرچھائیوں کے حملے دوسرا حصہ پیش رس. شکاری پرچھائیاں کے بعد پرچھائیوں کے حملے حاضر ہے. پچھلی کتاب کی پسندیدگی کا شکریہ. یہ سلسلہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے جیسا کہ آپ خود دیکھیں گے. زیر نظر کتاب میں وہ سب کچھ نہیں سمیٹا جا سکا جو آپ اس کے اشتہار میں دیکھ چکے ہیں. لہذا بقیہ معاملات اگلی کتاب میں ملاحظہ فرمائیے گا. خصوصیت سے آپ کو حمید کے وحشیانہ رقص کا انتظار ہوگا. ابھی تو وہ بیچارہ اونگ رہا ہے. خود اسے بھی کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں مل سکا. غرض یہ کہ کہانی ابھی بن رہی ہے اور کچھ دشواریاں آپ کے مشاورتی خطوط بھی پیدا کر رہے ہیں. کہانی میں یہ ہونا چاہیے وہ نہ ہونا چاہیے یا اس سے یہ کام لیا جائے اور اس سے وہ کام نہ لیا جائے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس استرے کی دھار پر سے بھی گزرنا ہی ہے. دیکھیے قطرے کے گوہر ہونے تک بیچارے مصنف پر کیا گزرتی ہے. اس بار ایک صاحبزادے کے خط نے بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے. لکھتے ہیں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ اپنے ہر ناول کے سر ورق پر عورت کی تصویر کیوں چھاپتے ہیں. دیکھیے نا ہمارے بزرگ سر ورق کی تصویر کی وجہ سے ہمیں آپ کے ناول نہیں پڑھنے دیتے. ان کے خیال میں جس ناول کا سر ورق ایسا ہو وہ اندر سے کیا ہوگا. میری عمر 16 سال ہے. یہی سب سے بڑی دشواری ہے کہ آپ کی عمر 16 سال ہے لیکن خدا را آپ بزرگ ہو جانے کے بعد اپنے بچوں پر ایسی پابندیاں نہ لگائیے گا. سرے ورق پر عورت ہی تو ہوتی ہے, شیطان الرجیم تو نہیں ہوتا. اور میری کتابوں کے سرے اوراق کی عورت کسی ناشائستہ پوز میں بھی نہیں ہوتی. ویسے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح جما لیجئے کہ یہ سارے بزرگ کسی عورت ہی کی وجہ سے درجہ بزرگی پر فائز ہوئے ہیں. بابا آدم کی طرح براہ راست دست قدرت کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے. عورت اور مرد کے علاوہ دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے. بس مرد ذرا صورت حرام ہوتا ہے اس لیے اس کی تصویر کیا چھاپی جائے. اگر آپ کے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسے کہانیوں کی کتابیں نہ پڑھیں تو آپ کو ان کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے. 25-30 سال کے ہو جانے کے بعد پڑھ لیجئے گا یا پھر خود بزرگ ہو جانے کا انتظار کیجئے. کیونکہ بتیرے بزرگ بچوں سے چھپا کر میری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ایسے بزرگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے صرف میری کتابیں خریدتے ہیں. قصہ دراصل یہ ہے کہ بعض بزرگ کہانیاں اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ پھر ان کا دل کورس کی کتابوں میں نہیں لگے گا, ورنہ میری کتابیں تو بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے لیے یکساں مفید سمجھی جاتی ہیں. یقین نہ آئے تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا, خواہ وہ ادب کا ڈاکٹر ہو خواہ ادویات کا. ویسے میاں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے پیچ رس بھی میں نے بآسانی لکھ لیا. میرے لیے یہی دو صفحات بڑے دشوار ہوتے ہیں. وسلام ابن صفی. صفحہ نمبر 104. قاسم سوچ رہا تھا کہ یہ ہسپتال بڑی شاندار جگہ ہے. بس سکون سے لیٹے خوبصورت نرس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھا کرو. جب بھی گھر سے بیزار ہوئے کسی اعلیٰ درجے کے ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں آ پڑے اور انگیج کر لی. ایک ہمہ وقت ڈیوٹی والی خوبصورت سی نرس ہائے کیسے پیار سے بولتی ہے, مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے حلوہ ہوئی جا رہی ہو. وہ تکیے کے سہارے بستر پر نیم دراز تھا اور نرس تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی کسی فلمی رسالے کے ورک الٹ رہی تھی. دفتن سر اٹھا کر بولی, آپ کی شادی تو نہ ہوئی ہوگی جناب. قاسم بوکھلا گیا, سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک اس قسم کا کوئی سوال کر بیٹھے گی. کیا کرو گی پوچھ کر الفاظ حلق میں اٹکنے لگے. میری ایک خالہ زاد بہن ہے, ان کی بھی شادی نہیں ہوئی, آپ ہی کی طرح بہت بڑی ہے, سارے مرد ان کے سامنے بھنگے سے لگتے ہیں, کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ان کے لیے پیغام دے. ویسے بڑا اچھا ناک نقشہ ہے, گوری چٹی ہیں. اچھا, قاسم ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا اٹھ بیٹھا. جی ہاں بہت اچھی ہیں، آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، عورتوں کو فری سٹائل کشتی لڑنا سکھاتی ہیں۔ اچھا اچھا، قاسم سر ہلا کر بولا، وہ تو نہیں، کیا نام ہے؟ شاہینہ۔ اوفو، وہ آپ کی خالہ زاد ہیں؟ جی ہاں، اگر امریکہ ہوتی تو لاکھوں ڈالر کی جائیداد ہوتی ان کے پاس، لیکن یہاں کیا ہے، بیچاری کے اکھاڑے میں ورزش کا سارا سامان بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ بس اعتراض کرنے والے بہت ہیں، کہتے ہیں جانگیا پہن کر کشتی لڑتی ہے، بے غیرت کہیں کی۔ کون کہتا ہے؟ قاسم نے غسیلے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ، گردن مروڑ دوں گا ایک ایک کی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بغیرت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، قوم کی عزت پہلوانوں سے ہے، مگر وہ تو عورت ہیں، کوئی پرواہ نہیں، برابر کے حقوق، برابر کی لنگوٹی، عورت مرد کا درجہ برابر ہے، مرد لنگوٹی میں لڑے گا تو وہ بھی لنگوٹی میں لڑے گی، اور نہیں تو کیا غرارہ پہن کر لڑے گی؟ بغیرت کہنے والے الو ہیں، میں تمہاری خالہ زاد کے اکھاڑے کی مدد کروں گا۔ او تو آپ کو بھی پہلوانی سے لگاؤ ہے، بہت زیادہ، اپنی خالہ زاد کو مجھ سے ملواؤ، یہی تو مصیبت ہے، وہ خود کسی سے ملنے نہیں جاتی، ورنہ مدد ہی مدد مل جاتی۔ میں خود ان سے ملنے چلوں گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، چلو اٹھو ابھی، اس نے حیرت سے کہا، ابھی تو آپ کی طبیعت خراب ہے۔ نہیں اب ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، پوری زندگی پڑی ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، پھر کر لوں گا، ابھی تو اس کی ضرورت ہے کہ شاہینہ پہلوان کی مدد کی جائے، لیکن ان سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑے گا، آج ہی ناممکن ہے، تمہاری مرضی، قاسم ٹھنڈی سانس لے کر مردسی آواز میں بولا، اور وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر قاسم نے کہا، طاقتور تو میں بھی بہت ہوں، لیکن مجھے پہلوانی کے داؤ پیچ نہیں آتے، اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کو سکھا دیں گی، مجھ کو، قاسم تھوک نکل کر بولا۔ صفحہ نمبر 106، مجھ کو، قاسم تھوک نکل کر رہ گیا، کیا حرج ہے، مطلب یہ کہ مجھ کو کیسے، اسی طرح جیسے سب کو سکھاتی ہیں، قاسم چھت پر نظر جمائے ہوئے منہ چلانے لگا، عین اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی، قاسم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، حمید کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، نرس دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے بولا، ٹھہر جاؤ، وہ رک گئی، اشارے سے اسے اپنے قریب لا کر آہستہ سے کہا، اگر کیپٹن حمید ہو تو اس کے سامنے شاہینہ پہلوان کا ذکر نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب، پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ایک برقع پوش عورت سامنے کھڑی نظر آئی، نقاب چہرے پر پڑا ہوا تھا۔ کیا قاسم صاحب یہی ہیں؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ جی ہاں، نرس پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے نقاب الٹ دیا اور بیچاری نرس بخلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ قاسم بھی ہڑبڑا کر سیدھا وہ بیٹھا۔ آ آ آ آپ مس شادہ ہیں؟ نرس ہکلائی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر قاسم کے بستر کی طرف بڑھ آئی اور برقع اتار کر کرسی پر ڈالتی ہوئی بڑے پیار سے بولی، مجھے کیپٹن حمید سے معلوم ہوا کہ آپ یک بیک بیمار ہو گئے ہیں، اب کیسی طبیعت ہے؟ پلیز آپ لیٹ جائیے، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، قاسم ہانپتا ہوا بولا، میں انتظار ہی کرتی رہ گئی تھی، آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، بس بیمار ہو گیا، آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ ارے میں، شادہ نے مڑ کر نرس کی طرف دیکھا اور وہ بوکھلا کر بولی، مس شادہ آپ چائے پیئیں گی یا کافی؟ جو دل چاہے پلا دیجئے، لیکن خدا را کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں۔ ہرگز نہیں، میں سمجھتی ہوں، وہ پرمسرت لہجے میں بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ کیا یہ ہر وقت سر پر مسلط رہتی ہے؟ شادہ نے قاسم سے پوچھا۔ جی ہاں، دیکھ بھال کرتی ہے بیچاری، بیچاری تو نہیں معلوم ہوتی، وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر مسکرائی اور قاسم گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خیر ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے حواس پر چھا گئے ہیں۔ تو کیوں؟ قاسم کی زبان سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔ کاش میں وجہ جانتی ہوتی، وہ طویل سانس لے کر دردناک لہجے میں بولی۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ شادہ کی آنکھوں میں رو دینے کا سا تاثر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے۔ سونا چاہتی ہوں لیکن نیند نہیں آتی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ قاسم نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ آہ کتنے بھولے ہیں آپ، قاسم پھر منہ پھاڑ کر رہ گیا، اس کے جواب میں کیا کہتا، اس کے لیے بالکل نئی سچویشن تھی۔ شادہ کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی ہجر کی ماری ہیروئن ہیرو سے اپنا دکھڑا رو رہی ہو. ناممکن نہیں کہ قاسم نے ایسے خواب نہ دیکھے ہوں, لیکن جیتی جاگتی زندگی میں پہلے کبھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا. الجھن بڑی تو بوکھلا کر بولا, میں آپ کے لیے کیا کروں, میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میرے لیے کیا کریں. وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی, ڈاکٹر سے پوچھوں, ڈاکٹر کیا بتا سکے گا, پھر کون بتائے گا, کوئی بھی نہیں, اس کا فیصلہ تو ہم خود کریں گے کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا تو پھر فیصلہ آپ میرے ہو جائیے, وہ نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی, اور قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا دیا ہو. سختی سے ہونٹ نیچے بیٹھا اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہ گیا. اتنے میں نرس پلٹ آئی اور بات جہاں تہاں رہ گئی. کافی کی ٹرے اس نے میز پر رکھ دی اور شادہ سے پوچھنے لگی کہ وہ کافی میں شکر کتنی لیتی ہے. جتنی تمہاری سمجھ میں آئے, شادہ نے بیزاری سے کہا. نرس کی واپسی نے سچویشن کی کلائمیکس پر پانی پھیر دیا تھا. قاسم کی آنکھوں میں بھی کسی قدر جنجلاہٹ کے آثار پائے جاتے تھے. نرس اس کے لیے کافی بناتی اور بتاتی رہی کہ اس نے اس کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں. اچھا بس, قاسم ہاتھ اٹھا کر گھرایا, یہ تم سے یہ نہیں پوچھنے آئی کہ تم نے ان کی کتنی فلمیں دیکھی ہیں. جی, نرس ہکا بکا رہ گئی. ہاں ہاں, میں تو صرف انہیں دیکھنے آئی ہوں, شادہ نے بڑے بھول پن سے کہا. میں معافی چاہتی ہوں, نرس نروس ہو کر بولی. او نہیں, میں تمہیں اپنے آٹوگراف دے کر جاؤں گی. بہت بہت شکریہ, نرس نے سنبھالا لیا. شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے. جلدی جلدی انہیں کافی کی پیالیاں تھما کر کمرے سے نکل گئی. سمجھدار معلوم ہوتی ہے, شادہ مسکرا کر بولی. جی ہاں جی ہاں, تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ میں کیا سوچوں, یعنی بات پھر وہیں جا پہنچی جہاں سے شروع ہوئی تھی, شادہ نے مایوسانہ انداز میں کہا. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ واقعی آپ بہت بھولے ہیں. خیر میں اب کچھ نہیں کہوں گی, ایک دن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ تر ساتھ رہیں. جی ہاں اور کیا, قاسم ہونکوں کی طرح بولا. لیکن یہ تو آپ سوچ سکیں گے کہ اسے کس طرح ممکن بنایا جائے. جس طرح بھی بن سکے بنا لیجئے, اجازت ہے آپ کی؟ بالکل بالکل, قاسم سر ہلا کر بڑے خلوص سے بولا. میرے بزنس پارٹنر بن جائیے, اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ساتھ رہ سکیں گے. میں تیار ہوں, آپ سرمایہ لگائیے, میں فلمیں بناؤں. پکی بات, قاسم نے ہاتھ بڑھا کر کہا, اور وہ بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی, پکی بات. ابھی چلوں سرمایہ لگانے؟ اوہ ابھی تو آپ آرام کیجئے. نہیں, بس جو کچھ ہونا ہے ابھی ہو جائے, قاسم بستر سے اترتا ہوا بولا. ابھی جا کر حساب کرتا ہوں. آپ کیا کریں گے؟ ارے سرمایہ لگاؤں گا. کس طرح لگائیں گے؟ جس طرح آپ کہیں گی. بیٹھ جائیے, میری پوری بات سن لیجئے. قاسم بیٹھ گیا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا. کم از کم 15 لاکھ. کوئی بات نہیں, 15 لاکھ ہی صحیح, قاسم اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی بول پڑا. اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھ سکیں گے, شادہ طویل سانس لے کر بولی. سب ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا. میں چراغ علادین کی پیروڈی فلمانا چاہتی ہوں. واہ واہ, مزہ آ جائے گا, قاسم کہا لگا کر بولا. اگر آپ چراغ کے جن کے رول میں آئیں تو سارے ملک میں تہلکا پڑ جائے. نہیں, قاسم ہانپنے لگا, کیا حرج ہے, سارا سرمایہ چھین لیا جائے گا. میں ابھی یتیم نہیں ہوا. میں سمجھ گئی, آپ قاسم صاحب سے ڈرتے ہیں, وہ بہت مذہبی آدمی ہیں. جی ہاں, قاسم تھوک نکل کر بولا. وہ آپ کو پہچان ہی نہ سکیں گے. پہچان لیں گے, میرے باپ ہیں. ایسا زبردست میک اپ ہوگا کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں گے. تب تو ٹھیک ہے. اچھا پھر میں جا کر ہسپتال والوں کا حساب کرتا ہوں. اچھی بات ہے, میں آپ کا انتظار کروں گی, وہ بڑے رومانٹک انداز میں بولی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق والگو کی موت کثرت شراب نوشی کی بنا پر حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہوئی تھی. جس ہٹ میں وہ مقیم تھا اس کے دھماکے سے تباہ ہو جانے کے بارے میں اخبارات میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئی تھیں. کسی نے والگو کا تعلق اسمگلروں سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, اور کسی کے خیال کے مطابق وہ غیر قانونی طور پر منشیات کا تقسیم کار تھا. اس کی حیثیت کے بارے میں فرید کے محکمے نے خاموشی اختیار کر لی تھی, اور حمید کا ذہن ان آنکھوں میں الجھ کر رہ گیا تھا جو والگو کی جیب سے برامد ہونے والے کارڈ کی پشت پر بنی ہوئی تھی. کہاں دیکھی تھی ویسی آنکھیں, کب دیکھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا ہو. فریدی نے اس کے بارے میں کوئی خیال ظاہر نہیں کیا تھا, لیکن اس کا اعتراف اس نے بھی کر لیا تھا کہ کچھ جانی پہچانی سی آنکھیں لگتی ہیں. لیکن ان آنکھوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, حمید نے سوال کیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی گروہ کا نشان ہو سکتا ہے جس کے افراد ایک دوسرے کی شناخت کے لیے اسے استعمال کرتے ہوں. میرا بھی یہی خیال ہے. اس کا مطلب ہوا کہ کوئی بہت بڑا گروہ ہے جس کے سارے افراد عام حالات میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں, ورنہ شناختی نشان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ تجزیہ بھی درست ہی لگتا ہے, فریدی نے اسپاٹ لہجے میں کہا. خود نہ جانے کیا سوچ رہا تھا. بہرحال حمید طویل سانس لے کر بولا, والگو کے بعد اب اور کوئی ہماری نظروں میں نہیں ہے. او مگر وہ زخمی حملہ آور بھی تو ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے, فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. والگو کی نگرانی کرنے والے نے دو ایسے افراد کی نشاندہی کی ہے جو والگو کی نگرانی کرتے رہے تھے اور پھر اس ہٹ کے آس پاس منڈلاتے رہے تھے جس میں والگو نے مرنے سے قبل قیام کیا تھا. زخمی حملہ آور ابھی تک بے ہوش ہے, حالانکہ خواب آور انجیکشنوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے, حمید نے کہا. میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا, میری دانست میں وہ ہوش میں آئے بغیر ہی ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا ہونا نہ چاہیے, آپ کی گولی اس کی ران میں لگی تھی. اس کے سلسلے میں بھی کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ اس تک بھی پہنچے ہیں؟ خدا ہی جانے, فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. ٹھیک اسی وقت ٹیلیفون کی گھنٹی بجنے لگی. فریدی سپیکنگ, اس نے ریسیور کان سے لگا کر ماؤتھ پیس میں کہا اور ماتھے پر شکنیں ڈالے دوسری طرف کی بات سنتا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد بولا, تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا, لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ مر چکا ہے. ہوں فریب نظر بھی ہو سکتا ہے. خیر میں دیکھوں گا, ٹھہرو, پتا پھر سے بتاؤ. فریدی نے ریسیور بائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور دائیں ہاتھ سے پنسل اٹھا کر پیڈ پر کچھ لکھنے لگا. پھر خدا حافظ کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. کیا قصہ ہے؟ حمید نے مضطربانہ انداز میں پوچھا. شاید اب ہمیں شکار کرنے کے لیے چارہ پھینکا گیا ہے. کیا مطلب؟ انور نے ایک دلچسپ کہانی سنائی ہے. کیسی کہانی؟ اور اسی کہانی کے توسط سے مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں. پہلیاں مت بجھوائیے, جلدی سے بتا دیجئے, حمید جھنجھلا کر بولا. تمہیں جیرالڈ شاستری یاد ہے نا؟ خدا کی پناہ, حمید اچھل پڑا. اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا. واقعی وہ غیر معمولی بناوٹ والی آنکھیں جیرالڈ شاستری ہی کی تھیں. اس کا سراپا حمید کی آنکھوں میں پھیر گیا. انور کا بیان ہے کہ اس نے کچھ دیر پہلے جیرالڈ شاستری کو دیکھا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ انور بھی اس سازش میں ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, فریدی نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا. جیرالڈ شاستری کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا, حمید نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا. فریدی کچھ نہ بولا. حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا, اس نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ راشد الوی کے متعلقین کی خیریت دریافت کرنے ماڈل کالونی گیا تھا, وہیں کی ایک عمارت میں. کیا یہ ضروری تھا کہ وہ انور ہی کو نظر آتا؟ ہم تک اس قصے کو پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا. بے تیرے لوگوں کو ہمارے تعلقات کا علم ہے. انور نے بھی جیرالڈ کو بہت قریب سے دیکھا تھا, اس لیے وہ اسے دور سے بھی پہچان سکتا ہے, اور کم از کم میں انور کی بات پر اعتبار بھی کر سکتا ہوں, خواہ اس نے ہوائی ہی کیوں نہ چھوڑی ہو. کبھی کبھی اپنے ذہن کو صاف بھی کر لیا کرو, اس سے کیا ہوگا؟ انور کی بات پر یقین کر لو گے. تو آپ کا خیال ہے کہ جیرالڈ اپنے تابوت سے نکل بھاگا ہے؟ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں ہے کہ ہمیں فضولیات میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر واقعی وہ ہمارے شکار کرنا چاہتے ہیں. حمید خاموش ہو گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ آخر جیرالڈ ہی کی آنکھیں شناختی نشان کے طور پر کیوں استعمال کی جا رہی ہیں. فون کی گھنٹی پھر بجی. فریدی نے ریسیور اٹھا لیا, تھوڑی دیر تک سنتا رہا, پھر بولا, لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس ہسپتال بھجوا دیا جائے. او برکا پوش عورت, ہاں ہاں, چہرہ کسی نے دیکھا نہیں؟ اچھا اچھا. ریسیور رکھ کر وہ حمید کی طرف مڑا. کیا قاسم کی بیوی برکا استعمال کرتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی برکا پوش عورت ہسپتال پہنچی تھی, قاسم کو اپنے ساتھ لے گئی. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ عورت کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکا تھا. بڑی عجیب بات ہے. اور وہ زخمی حملہ آور بھی ختم ہو گیا. کیا خیال ہے, اسے بھی زہر دیا گیا؟ حمید نے سوال کیا. خدا جانے, پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا. لیکن قاسم کے کمرے میں جو نرس تھی اس نے اس کا چہرہ ضرور دیکھا ہوگا. کیا میں جاؤں؟ حمید نے پوچھا. میں نہیں کہوں گا, تب بھی آپ تشریف لے جائیں گے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, تمہیں بہت محتاط رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے میرے ساتھ جاؤ گے. مرے بے موت حمید کر رہا، کیوں؟ فرید نے آنکھیں نکالی۔ ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا، حمید نے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس ہسپتال کے نمبر ڈائل کیے جہاں قاسم تھا۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہونے پر اپنے محکمے کے حوالے سے بات شروع کی۔ مسٹر قاسم کے کمرے میں جس نرس کی ڈیوٹی تھی اسے فون پر بلائیے، توقف فرمائیے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ فریدی کچھ لکھنے لگا تھا، حمید کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ہیلو، تھوڑی دیر بعد نسوانی آواز آئی۔ کیپٹن حمید، یس سر، دوسری طرف سے سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ تو وہ اسے لے گئی؟ جی ہاں جناب، برقعے میں تھی۔ جی ہاں، اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہسپتال میں اس کی موجودگی سے کسی کو آگاہ نہ کروں۔ اوہو، یہ بھی کہا تھا؟ جی ہاں، اور ٹھیک ہی کہا تھا۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ فلم اسٹار شاداں ہسپتال میں موجود ہے تو شاید نیم جان مریضوں کے بستر بھی خالی ہو جاتے۔ حمید نے طویل سانس لے کر فرید کی طرف دیکھا اور ماؤتھ پیس میں بولا، بس یہی معلوم کرنا تھا، شکریہ۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر فریدی سے بولا، تشویش کی بات نہیں، قاسم کا وقت اچھا گزرے گا۔ کیا مطلب؟ شاداں اسے لے گئی ہے، لا حول ولا قوت۔ فریدی پورا سمو بنا کر رہ گیا۔ بالکل بالکل، حمید سر ہلا کر بولا، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ہاں اداکارہ ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں لے جانا چاہیے تھا، فریدی نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ فریدی نے ریسیور اٹھایا، کچھ سنتا رہا اور پھر ریسیور رکھ کر اٹھتا ہوا بولا، اب تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ کہاں؟ ذرا اسی عمارت کے آس پاس جہاں انور نے جیلال شاستری کو دیکھا تھا۔ کمال ہے، آپ کو یقین آ گیا اس ہوائی پر؟ فضول باتیں مت کرو۔ ایک منٹ، اگر یہ جیلال شاستری والا چکر آپ ہی کو متوجہ کرنے کے لیے چلایا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر آپ ان پرچائیوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ کی آرمڈ کار کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہوں، فریدی پھر بیٹھ گیا۔ ہمیں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ ہیلو، فریدی نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں بولا، ہوں؟ او کب، کہاں؟ وہ زندہ تو ہے نا، میں پہنچ رہا ہوں۔ فریدی نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ حمید اس کے پیچھے تھا۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ حمید نے پوچھا، لیکن فریدی اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ آرمڈ کار پارکنگ شیڈ کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور حمید گھوم کر دوسری طرف والے دروازے پر پہنچا۔ فریدی بہت جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ حمید خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ گاڑی اسٹارٹ ہو کر شیڈ سے باہر نکلی اور گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے کس کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ زندہ تو ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ امر سنگھ کے گولی لگی ہے۔ کہاں اور کیسے؟ حمید نے مطربانہ انداز میں پوچھا۔ وہ اور رمیش ان دونوں کا تعاقب کر رہے تھے جو والگو کی نگرانی کرتے رہے تھے۔ اچھا، تو پھر؟ چیتھم روڈ پر کسی نے ان کی کار پر فائرنگ کی اور نکلا چلا گیا۔ رمیش ڈرائیو کر رہا تھا۔ امر سنگھ کے بازو میں گولی لگی ہے۔ وہ ہے کہاں؟ سول ہسپتال میں۔ رمیش بھی وہی ہے اور وہ دونوں صاف نکل گئے، یعنی اب وہ بھی ہاتھ سے گئے۔ جہنم میں جائے، پتہ نہیں امر کس حال میں ہو۔ حمید کچھ نہ بولا۔ فرید کی اس وقت کی ذہنی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ اس کے ماتحتوں کے جسم پر آنے والی معمولی سی خراش بھی اسے بے حد گراں گزرتی تھی۔ پولیس پر حملہ آور ہونے والے مجرموں کے خون کا پیاسا نظر آنے لگتا تھا۔ سول ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں گاڑی روکتے ہوئے اس نے حمید سے کہا، تم گاڑی ہی میں ٹھہرو۔ بہت بہتر، فرید گاڑی سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھ گیا اور حمید چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی گاڑی کا تعاقب ضرور کیا گیا ہوگا، لیکن راستے میں اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ذہن امر سنگھ میں الجھ گیا تھا۔ اگر اس کی حالت تشویشناک ہوئی تو پھر فریدی ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر مجرموں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور اس کا تجربہ تو اسے ہو ہی چکا تھا کہ مجرم کتنے دیدہ دل لے رہے ہیں۔ آس پاس کوئی ایسا نہ دکھائی دیا جس پر تعاقب کرنے والے کا شبہ کیا جا سکتا۔ ویسے یہ اور بات تھی کہ تعاقب کرنے والی کوئی گاڑی کمپاؤنڈ کے باہر ہی رک گئی ہو۔ حمید گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ غالباً فریدی اس کو اسی لیے باہر چھوڑ گیا تھا کہ وہ مشتبہ لوگوں پر نظر رکھ سکے، یا پھر وہ گاڑی ہی کو خالی نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ آرمڈ کار پر باہر کی گولیوں کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک چھوٹا سا ٹائم بم اس کے اندر ہی رکھ دیا جائے تو حمید نے جھرجھری سی لی اور جیب سے پائپ نکال کر اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ بہرحال وہ بھی امر سنگھ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں رمیش اور امر سنگھ سے خاص قسم کا لگاؤ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ کیا حال ہے؟ حمید نے پوچھا۔ بے ہوش ہے، بازو کی ہڈی بھی متاثر ہوئی ہے، خون بہت ضائع ہو گیا ہے۔ میں بھی دیکھاؤں؟ نہیں، فوری طور پر ایک چیکنگ کرنی ہے۔ رمیش ڈرائیو کر رہا تھا اور اس نے اس گاڑی کو اچھی طرح دیکھا تھا جس پر سے فائرنگ کی گئی تھی۔ حمید نے طویل سانس لی. تم پچھلی سیٹ پر جاؤ, فریدی نے کہا. ہوشیاری سے عقب میں نظر رکھنا. حمید اگلی سیٹ سے پچھلی سیٹ پر منتقل ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فریدی نے کسی کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہو. گاڑی سٹارٹ ہو کر حرکت میں آئی اور گیٹ سے گزرتی ہوئی سڑک پر آ نکلی. کیا آپ اس گاڑی کو تلاش کریں گے جس پر سے فائرنگ ہوئی تھی؟ حمید نے پوچھا. احمقانہ باتیں مت کرو, پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس بستی پر چھاپا مارا جائے جہاں مشرق بعید کے ممالک کے لوگ قیام کرتے ہیں. امر سنگھ کے زخمی ہو جانے کی بنا پر آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں. میرے خیال سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے. کیا مطلب؟ اس سلسلے میں آپ کی نظروں سے جتنے بھی لوگ گزرے تھے ختم ہو چکے ہیں. اچھا, تو پھر فریدی ہو رہا ہے, اب آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ میں کسی کا گریبان پکڑنے نہیں جا رہا. کچھ بھی ہو, میں آپ کو اس بستی میں داخل ہونے کا مشورہ نہیں دوں گا. وہاں میرے دوستوں کی کثرت ہے, تم دیکھ ہی لوگے. آپ کی مرضی, حمید بیزاری سے بولا. کیا تم کبھی ریڈ ٹائڈ جوڈو کلب گئے ہو؟ نہیں, لیکن اس کا نام سن چکا ہوں, دلچسپ جگہ ہے. یقیناً ہوگی اگر کچھ لڑکیاں بھی جوڈو چنگھاڑ سناتی ہوئی نظر آتی ہوں گی, تم یہ بھی دیکھ لو گے. بسم اللہ, سفر جاری رکھیے. حمید تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تھا, لیکن ایسی سڑکوں پر جہاں ٹریفک زیادہ ہو تعاقب کرنے والوں کا پتہ لگا لینا آسان نہیں ہوتا. ابھی تک تو وہ کسی پر بھی شبہ نہیں کر سکا تھا. تم کیا سمجھتے ہو؟ فریدی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا. یہی کہ جو آج جوان ہے کل بوڑھی ہو جائے گی. شٹ اپ. کیا اس جواب نے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے؟ خاموش رہو, امر سنگھ کو میں نے زخمی نہیں کیا, حمید بھنا کر بولا. تم کسی وقت بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے. اگر میرے سنجیدہ ہو جانے سے حالات میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی تو. اچانک فریدی نے گاڑی سڑک کے نیچے اتار کر روک دی اور حمید جملہ پورا نہ کر سکا. میں ابھی آیا, کہتا ہوا وہ گاڑی سے اترا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا. حمید نے سائن بورڈ پر نظر ڈالی, یہ ایک ڈرگ اسٹور تھا. گاڑی رک جانے کے بعد بھی اس نے عقب میں نظر دوڑائی تھی, لیکن کوئی ایسی گاڑی نہ دکھائی دی جس کی رفتار کم ہوئی ہو. ساری ہی گاڑیاں آگے نکلی چلی جا رہی تھیں. وہ پھر ڈرگ سٹور کی طرف متوجہ ہو گیا. دفتر اس نے گاڑی کے فون کے بزر کی بھن بھناہٹ سنی اور اگلی سیٹ کی پشت گاہ پر چکر ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکال لیا. ہیلو حمید, دوسری طرف سے فرید کی آواز آئی. میں نے اسکیم بدل دی ہے. آپ ہیں کہاں؟ حمید نے بائیں ہاتھ سے اپنی گدی سہلاتے ہوئے پوچھا. اسی ڈرگ سٹور سے بول رہا ہوں. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی تم لے جاؤ اور تمہیں اس وقت ریڈ ٹائڈ جوڈو کلب پہنچنا ہے. رے کیشی وہاں کی انسٹرکٹر ہے, میرے حوالے سے تم اس سے گفتگو کر سکتے ہو. جس قسم کی بھی گفتگو چاہوں, حمید نے سوال کیا. خاموشی سے سنو. جی بہت بہتر, فرمائیے. رے کیشی کو اپنے ساتھ پولیس ہسپتال کے مردہ خانے میں لے جاؤ اور دونوں حملہ آوروں کی لاشیں دکھاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں شناخت کر سکے. لیکن گفتگو, اگر وہ انہیں شناخت کر سکی تو موضوع گفتگو خود بخود ہاتھ آ جائے گا, اور اگر نہ شناخت کر سکی تو گھر واپس آ جانا, کہہ کر فریدی نے رابطہ منقطع کر دیا. ہمیں نے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا اور بھنا کر اگلی سیٹ پر چھلانگ لگا لی. ریڈ ٹائڈ جوڈو کلب کے بارے میں حمید نے بہت کچھ سن رکھا تھا اور اس کے محل وقوع سے بھی واقف تھا, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی انسٹرکٹر کوئی عورت ہے. خود ڈرائیو کرتے وقت بھی اس نے اس سے باخبر رہنے کی کوشش کی تھی کہ تعاقب تو نہیں کیا جا رہا. چوکیدار کو اپنا کارڈ دے کر جواب کا منتظر رہا. زیادہ دیر نہیں لگی تھی, اسے اندر بلوا لیا گیا. ریکیشی اپنے آفس میں ملاقات کی منتظر تھی. خوش آمدید, وہ اٹھتی ہوئی پرمسرت لہجے میں بولی. آپ شاید کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہیں؟ جی ہاں, حمید نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. تشریف رکھیے. شکریہ, میں دراصل آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ریکیشی خاصی دلکش عورت تھی, عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی. بے حد جاندار چہرہ تھا, شگفتہ اور ترو تازہ. فرمائیے, کرنل صاحب نے کہا تھا کہ ان کے حوالے سے بات کی جائے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کے اسسٹنٹ ہیں. فرمائیے کیا خدمت کر سکتی ہوں. آپ کو میرے ساتھ پولیس ہسپتال تک چلنا پڑے گا. خیریت, اس کے لہجے میں حیرت تھی. دو لاشوں کی شناخت کرنی ہے آپ کو. اوہ, یک بیک اس کا چہرہ اتر گیا. تشویش کی کوئی بات نہیں, حمید جلدی سے بولا. ضروری نہیں کہ آپ ان کو شناخت کر ہی سکیں, دراصل دونوں مشرق بعید کے کسی ملک کے باشندے ہیں. کرنل صاحب کا خیال ہے شاید آپ انہیں شناخت کر سکیں. وہ کس طرح مرے ہیں؟ ایک گولی سے مرا ہے اور دوسرے کو شاید زہر دیا گیا ہے. کیشی کے خطوط میں پھر کسی قدر نرمی پیدا ہو گئی, لیکن آنکھیں بدستور تشویش کی آماجگاہ بنی رہی. وہ حمید کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے کہا, گاڑی غیر معمولی لگتی ہے, بلٹ پروف ہے. حمید نے کہتے ہوئے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی. لاشیں کہاں ملیں؟ یہ تو کرنل صاحب ہی جانتے ہوں گے، مجھے تفصیل معلوم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کرنل کیسے ہیں؟ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، حمید نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا۔ آپ کو بھی فنون سپاگیری سے دلچسپی ہے یا نہیں؟ بس اسی حد تک کہ خواتین کے مجمع میں اپنے کمالات کا اظہار کروں۔ وہ ہنس کر بولی، بڑے صافگو معلوم ہوتے ہیں، تکلفات سے کیا فائدہ؟ وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، کرنل کے ماتحت بھی پرسرار ہیں۔ میں اس لفظ سے الرجک ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر کیشی نے کہا، کرنل جیسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آدمی؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیوں، کیا آپ کو لفظ آدمی پر اعتراض ہے؟ کم از کم میں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ آدمی ہوتے تو کبھی کی شادی ہو گئی ہوتی۔ وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، آپ کی ہو گئی ہے؟ میرے قبیلے کے رواج مختلف ہیں، میں نہیں سمجھی۔ جب تک دم نہ نکل آئے شادی نہیں ہوتی۔ خوش مزاج آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی بناوٹ بہت زیادہ جاپانی نہیں ہے۔ میرا باپ امریکن تھا۔ جاپانی خواتین کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ پچھلی صدی کی بات کر رہے ہیں، ہماری روایتی پاکیزگی اب ہم میں باقی نہیں۔ میں اپنے احساس کی بات کر رہا تھا۔ شکریہ کیپٹن، ابھی کتنی دور چلنا ہے؟ بس پولیس ہسپتال تک، زیادہ دور نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ دونوں کون ہیں۔ حمید کچھ نہ بولا۔ پولیس ہسپتال پہنچ کر حمید اسے مردہ خانے میں لایا اور دونوں لاشیں دکھائیں۔ یہ تو مگر کیوں؟ کیشی ہکلا کر رہ گئی، پھر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، ہاں میں انہیں جانتی ہوں، اوسو اور پتامو ہیں، عقیقی بھائی، لیکن ان کا یہ حشر کیوں کر ہوا؟ بس باہر چلیے، حمید نے کہا اور اسے مردہ خانے سے نکال لایا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بلوا دو پارٹیوں کے درمیان فائرنگ ہوئی تھی، ہمیں صرف لاشیں ہی مل سکی تھی۔ دونوں پارٹیاں پولیس کے پہنچتے پہنچتے موقع واردات سے فرار ہو چکی تھیں۔ یہ دونوں بے حد شریف اور امن پسند تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ نیشنل سٹیل مل میں بحیثیت انجینئر کام کرتے تھے۔ فلیٹ کا صحیح نمبر نہیں بتا سکوں گی، بہرحال ماڈل کالونی کے لگژری فلیٹس میں رہتے تھے۔ ان کی ایک بہن بھی ہے، ساتھ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اسے اس کا علم ہوا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لا علم ہے، ورنہ ہم سے ضرور رابطہ قائم کرتی اور ہمیں آپ کو تکلیف نہ دینی پڑتی۔ میں اسے جانتی ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے، تنہا رہ گئی بیچاری، لیکن ہم ابھی اس کو اس سانحے کی اطلاع نہیں دینا چاہتے، حمید نے کہا۔ کیوں؟ اگر اس میں جلدی کی گئی تو اس سانحے کے ذمہ دار افراد ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ بہرحال آپ فی الحال یہ بات اپنی ہی ذات تک محدود رکھیے گا، اور بیچاری فہمی اس عرصے میں اپنے بھائیوں کی موت سے لا علم رہے گی۔ مجبوری ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ وہ طویل سانس لے کر بولی، قانون کے محافظوں سے تعاون کرنا میرا فرض ہے۔ صفحہ نمبر 124۔ فریدی نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار تھے۔ پتہ نہیں کس کی کال تھی اور اس نے کیا کہا تھا۔ کیا بات ہے؟ حمید نے اسے چٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دونوں جس فلیٹ میں رہتے تھے اس کا پتہ چل گیا ہے، لڑکی فہمی وہاں موجود ہے، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انور نے بھی وہی پتہ بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے جیرارڈ شاستری کو اسی فلیٹ میں دیکھا تھا، اور وہ دونوں واقعی نیشنل سٹیل ملز کے انجینئر تھے۔ یہ بھی درست ہے، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا، تم نے مجھے دشواری میں ڈال دیا ہے۔ میں نے، حمید اچھل پڑا۔ ہاں تم نے، تمہیں ریکیشی سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یعنی کہ صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا کہ میرے ہی ہاتھوں مارے گئے تھے، اور وجہ بھی بتا دیتے۔ کیا آپ اسے بھی اس میں ملوث سمجھتے ہیں؟ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو وہ ان سے اپنی شناسائی ہرگز نہ ظاہر کرتی۔ چلیے تسلیم کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے سٹیل ملز کے منیجر کو مطلع کر دیا ہے کہ اس کے عملے کے دو انجینئروں کی لاشیں پولیس ہسپتال کے سرخانے میں موجود ہیں، جنہیں شناخت کرنے کے بعد آخری رسوم کے لیے لے جایا جا سکتا ہے، اور ان کے سلسلے میں مزید تفتیش دیکھا جائے گا، فریدی نے لاپرواہی سے کہا اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا، لڑکی تمہاری نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے پائے۔ ہاں اچھا، کب؟ اس کی پرواہ مت کرو، جو کچھ بھی کر رہا ہے کرنے دو، ریسیور رکھ کر حمید سے بولا۔ انور مستقل طور پر لگژری اپارٹمنٹس کے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ تو آپ نے وہ ہدایت فیمی کے لیے دی تھی؟ ہاں، اس سے براہ راست گفتگو کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے بھائیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے. اسٹیل ملز کے مینیجر کے توسط ہی سے اسے اطلاع ملنی چاہیے. بہرحال رکیشی سے رابطہ قائم کرنا سود مند ثابت ہوا. بڑی دلکش عورت ہے, ساتھ ہی فولادی ہڈیوں والی بھی ہے. انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے جیسے ماضی قریب میں آپ اس سے بہت زیادہ ملتے رہے ہوں. تمہارا خیال غلط نہیں ہے, فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, حمید نے خشک لہجے میں کہا. فریدی اسے گھور کر رہ گیا. حقیقت تو یہ تھی کہ حمید کا ذہن قاسم اور شادہ میں الجھا ہوا تھا. نہ جانے وہ اسے کہاں لے گئی تھی. اس دوران میں کئی بار اس نے قاسم کے گھر فون کر کے اس کے بارے میں پوچھا تھا, لیکن یہی جواب ملتا رہا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے. البتہ قاسم کی بیوی سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی, ہر بار کسی ملازم ہی نے ریسیور اٹھایا تھا. شادہ کے چکر میں اسے ڈالنے والا خود ہی تھا, لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے کوئی بہت بڑی رقم نہ ٹھگ لے. دراصل غلط فہمی کی بنا پر بات اس حد تک گئی تھی. چونکہ یہ کہانی فلمی دنیا سے شروع ہوئی تھی, اس لیے حمید نے سوچا تھا کہ تفریح کے لیے قاسم بھی صحیح, لیکن اب تو بات ہی الگ جا پڑی تھی. لہٰذا قاسم وہاں کیوں الجھا رہے؟ عجیب اتفاق تھا کہ ٹھیک اسی وقت فریدی نے کہا, قاسم کی بھی خبر لو, کیا وہ گھر پہنچ گیا؟ جی نہیں, میرا خیال ہے کہ اس نے شادہ کے گھر میں ڈیرہ ڈال دیا ہے. قاسم کے لیے خطرناک ہے. ہے تو اس کی خبر لو, یعنی کہ ہاں ہاں مناسب یہی ہے کہ ہم فلم والوں کی طرف سے بالکل ہی توجہ نہ ہٹا لیں. تو پھر میں اسے دیکھوں؟ حمید نے چہ کر پوچھا, لیکن فریدی انگلی اٹھا کر بولا, آرمڈ کار ہی تمہارے استعمال میں رہے گی. حمید اس طرح اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے پیروں میں پڑی ہوئی زنجیر ٹوٹ گئی ہو. تھوڑی دیر بعد آرمڈ کار سڑک پر نکل آئی, لیکن حمید سوچ رہا تھا کہ شادہ اس وقت اپنے گھر پر ہوگی یا اسٹوڈیو والے آفس میں, کیوں نہ پہلے معلوم کر لیا جائے. ایک ڈرگ سٹور کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر سٹور کے کاؤنٹر پر آیا. سب سے پہلے قاسم کے گھر سے فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی لائن انگیج تھی. اسٹوڈیو کے نمبر ڈائل کیے. مینیجر سے معلوم ہو کہ شادہ کا دفتر بند ہے. حمید نے پرمینی انداز میں سر کو جنبش دے کر پھر قاسم کے گھر کے نمبر ڈائل کیے. اس بار رابطہ قائم ہو گیا اور دوسری طرف سے قاسم کی بیوی کی آواز آئی, اوہو آپ تو یہی موجود ہیں, پھر مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ حمید نے سوال کیا. میں تو سمجھی تھی کہ شاید آپ ہی کہیں لے گئے ہیں, ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں. تین دن ہوئے وہ کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں, جگہ کا نام نہیں بتایا تھا. کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کہیں جا رہا ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا تھا. اور آپ نے سمجھ لیا تھا کہ میں بھی ہم سفر ہوں گا؟ پھر کیا سمجھتی, جب بھی باہر جاتے ہیں آپ ہی کے ساتھ جاتے ہیں, میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں. بڑی عجیب بات ہے, خیر بتائیے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ اسی سے ملنا تھا, کوئی خاص بات؟ خاص باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں, کہہ کر حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. اس لا یعنی گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. بہرحال یہی معلوم کرنا تھا کہ قاسم گھر پہنچ گیا یا نہیں. ڈرگ سٹور سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور اس کالونی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں شادہ رہتی تھی. ایک مشہور فلمی اداکارہ کی کوٹھی میں داخلہ آسان نہیں ہوتا. کمپاؤنڈ کے پھاٹک ہی پر اسے اپنا کارڈ نکالنا پڑا تھا اور ساتھ ہی اپنے عہدے کا حوالہ بھی دیا, ورنہ کارڈ اندر تک پہنچ ہی نہ سکتا. تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے گاڑی کے لیے پھاٹک کھول دیا اور گاڑی سیدھی پورچ میں جا رکی. شادہ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئی تھی. خوشا نصیب, وہ لہک کر بولی, میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب آپ سے ملاقات نہ ہو. ابھی وہ قصہ ختم کہاں ہوا ہے؟ چلیے اندر تشریف لے چلیے. شکریہ. سٹنگ روم بہت شاندار تھا, بالکل ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے شو روم میں داخل ہوا ہو. تشریف رکھیے, شادہ نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا. اس وقت مجھے اس مریض کی تلاش یہاں لائی ہے جو آپ کے ساتھ ہسپتال سے فرار ہو گیا تھا, حمید نے بیٹھتے ہوئے کہا. غالباً آپ کا اشارہ مسٹر قاسم کی طرف ہے, ظاہر ہے, لیکن وہ یہاں کب آئے تھے؟ اسٹوڈیو والے دفتر میں ان سے باتیں ہوئی تھی اور وہیں سے رخصت ہو گئے تھے. کب کی بات ہے؟ کل ہی کی, لیکن وہ آج تک گھر نہیں پہنچا. پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ بہت ذہین خاتون ہیں. خدا جانے, لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذہین خاتون ہیں اس لیے یہی پسند کریں گی کہ بات آگے نہ بڑھنے پائے. میں نہیں سمجھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. محترمہ شادہ, وہ یہی اسی کوٹھی میں موجود ہے. بڑے وسوخ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی. یقین واسک ہے اس پر کہ وہ یہی ہے. بہت خوب شادہ کہہ کہا لگا کر بولی. آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسٹر قاسم کا اغوا میرے ہاتھوں عمل میں آیا ہے اور میں ان کی گلو خلاصی کے لیے ان کے باپ سے کوئی بڑی رقم طلب کروں گی. آپ اس حد تک بھی نہیں جا سکتی. پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سچی بات بتا دیجئے, حمید نے بے حد خشک لہجے میں کہا. میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں, اب آپ بھی میری پریشانیوں میں مزید اضافے کا سبب نہ بنیے. یعنی آپ کو یہاں قاسم کی موجودگی سے انکار ہے؟ ہرگز نہیں, وہ آہستہ سے بولی, لیکن یہ سب کچھ مسٹر قاسم ہی کی ہدایت پر ہو رہا ہے. میں سمجھ گیا, حمید سر ہلا کر بولا. کیا سمجھ گئے؟ یہی کہ خود اسی نے آپ کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ یہاں اس کی موجودگی کی اطلاع کسی کو نہ دے. جی ہاں یہی بات ہے, وہ آہستہ بولی. مقصد کیا ہے؟ اپنی بیوی اور باپ سے سخت متنفر ہیں, مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہی کہیں آس پاس انہیں کوئی کوٹھی کرائے پر دلوا دوں یا کسی کا سودا کروا دوں. کیا آپ اسے صحیح دماغ سمجھتی ہیں؟ دماغ تو بالکل ٹھیک ہے ان کا, ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہوا. آپ کے پڑوسیوں کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا. اس پر میں یقین کرنے کو تیار نہیں, وہ بہت شائستہ آدمی ہے. اس بات سے شائستگی کا اندازہ لگایا. جو کچھ بھی کہا جاتا ہے بے چوں چراں تسلیم کر لیتے ہیں. جی ہاں عورتیں اسی کو شائستگی سمجھتی ہیں. مجھ پر طنز نہ فرمائیے, یہ میرا قول ہے جو ساری دنیا کی عورتوں پر صادق آتا ہے. صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, تو آپ انہیں لے جائیں گے؟ اسی کے لیے آیا ہوں. اور اگر وہ آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیں تو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی آپ زبردستی لے جائیں گے. لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دلانا میرا پیشہ ہے. دنیا کا کوئی قانون کسی عاقل و بالغ فرد کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں رہے اور کہاں نہ رہے. سیٹھ عاصم بہت زی اثر لوگوں میں سے ہیں, آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گی. وہ اسے سچ مچ اغوا کا کیس بنوا دیں گے. وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی, پھر بولی, شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے کیا وہ آپ کی کسی فلم کو فائنینس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہی تو چارم ہے کیپٹن, وہ مضطربانہ انداز میں آہستہ سے بولی. اگر آپ گڑبڑ نہ کریں تو آپ کو بھی 10% کا حصہ دار بنایا جا سکتا ہے. میں تو آپ ہی کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہونے آیا تھا. آپ صرف 10% کا حصہ دار بنانا چاہتی ہیں؟ نہیں مذاق نہیں, میں سیریس ہوں. اچھی بات ہے, اسے میرے سامنے لائیے. میں یہ بھی نہیں کر سکتی, آپ خود ہی گھستے چلے جائیے, اس نے بائیں جانب والے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے خصوصیت سے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کے کان میں اس کی بھنک بھی پڑنے نہ پائے. واقعی مجھے یقین نہیں آتا. ہم دونوں اس وقت ریہرسل کر رہے تھے کہ آپ آ گئے. بہت خوب ریہرسل بھی شروع ہو گئی. جن کے میک اپ میں ہیں, وہ آہستہ سے بولی, خدا کی پناہ باقاعدہ ریہرسل. مجھے کاندھوں پر بٹھا کر اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حمید نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو, کیونکہ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے وقت بھی بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی. اور یہی نہیں, وہ پرمسرت لہجے میں بولی, میں نے اتنی سچی اداکاری کبھی نہیں دیکھی. خود کو سچ مچ جن سمجھنے لگے ہیں. حمید طویل سانس لے کر رہ گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے دوبارہ قاسم بنا دینا بے حد مشکل کام ہوگا. ہاں ذرا بتائیے کدھر جانا ہے؟ ادھر سے گزر کر آپ راہداری میں پہنچیں گے, وہاں بائیں جانب پہلا دروازہ. حمید آگے بڑھا اور راہداری میں پہنچ کر بائیں جانب والے پہلے دروازے پر رک گیا. دروازہ بند نہیں تھا. قاسم سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا. حمید پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ کھلا اور کھلا ہی رہ گیا. ساتھ ہی حمید کے کانوں میں شادہ کی چلچناتی ہوئی آواز بھی پڑی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں گھستے چلے جا رہے ہیں؟ یہ زیادتی ہے, غیر قانونی حرکت ہے. دفتر قاسم بھی سنبھالا لے کر دھاڑا. ابے کون ہے تو؟ کیپٹن حمید فرام سینٹرل انٹیلیجنس, حمید نے بے حد سنجیدگی سے کہا. اور شادہ اکب سے غصیلی آواز میں بولی, یہ زبردستی اندر گھس آئے ہیں, تم پر الزام ہے. حمید قاسم کی طرف انگلی اٹھا کر بولا, تم راہگیروں کو خوفزدہ کرتے ہو اور پھر انہیں لوٹ لیتے ہو. ابھی تک تو ایسی کوئی ریہرسل نہیں ہوئی, قاسم تھوک نگل کر بولا. خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو. کیا یہ بھی فلم میں کام کرے گا؟ قاسم نے شادہ سے پوچھا. ہرگز نہیں, میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تم نہیں سمجھو گی, میں سمجھوں گا اس سے, قاسم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. اور حمید جلدی سے بولا, ابھی میں نے چپاتی بیگم کو اطلاع نہیں دی. قاسم جھٹکے کے ساتھ رک گیا. عجیب ہیت قضائی میں تھا. صورت سے قاسم نہیں لگتا تھا کیونکہ میک اپ میں تھا اور سر پر دو بڑے بڑے سینگ بھی تھے. اور قبلہ والد صاحب تو تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر بے حد خرسند ہوں گے, حمید نے سرد لہجے میں کہا. قاسم دم بخود رہ گیا. تھوڑی دیر طرح طرح کے منہ بناتا رہا, پھر شادہ سے بولا, ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر چلی جائیے. شادہ کے ہٹتے ہی آنکھیں بند کر کے حمید کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑا رہا. ایسا لگتا تھا جیسے آنسو پینے کی کوشش کر رہا ہو. یہ کیا کر رہے ہو, آنکھیں کھولو, حمید نے دپٹ کر کہا. اس نے آنکھیں کھول دی اور بکھرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا, یار گڑبڑ نہ کرو, تم مجھ سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ آئے ہی کیوں؟ سر ہو گئی تھی گود میں اٹھا کر تو لائی نہ ہوگی. تم بھی مزے کرنا پیارے بھائی, اس کی بہت سی سہیلیاں ہیں. بکواس مت کرو, چلو میرے ساتھ. اچھا تو پھر مجھے شاہینہ پہلوان کے پاس لے چلو. یہ کیا بکواس ہے, میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کیا بلا, اسی نرس کی خالہ زاد ہے, پہلوانی کرتی ہے. او تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر تمہیں شادہ یہاں نہ لاتی تو تم شاہینہ کے پاس پہنچ جاتے. پھر اور کیا کرتا, قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بولا. اچھی بات ہے, تم یہاں سے تو نکلو, پہلے وعدہ کرو. ہائے جب سے میں نے اس کا نام سنا کیا بتاؤں کیا محسوس ہوتا ہے, وہ لڑکیوں کو کشتی لڑنا سکھاتی ہے, ذرا سوچو تو کیسے لڑتی ہوگی. میں کیوں سوچوں, حمید آنکھیں نکال کر گھرایا. ابے لنگوٹی پہن کر قاسم نے آنکھیں مارنے کی کوشش کی اور اس کی دونوں آنکھیں بند ہو گئی. حمید نے سوچا مرض پھر لا علاج ہو گیا ہے, کسی طرح بھی قابو میں نہیں آئے گا, یہاں سے نکلا بھی تو کسی اور طرف رخ کرے گا. تو تم باز نہیں آؤ گے, حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. زندگی اور موت کا سوال ہے, قاسم کا جواب تھا. اچھی بات ہے تو اس میک اپ سے پیچھا چھڑاؤ اور اپنے کپڑے پہن لو, حمید نے کہا. قاسم نے روایتی اور فلمی بغدادیوں کا سا لباس بھی پہن رکھا تھا. اچھی بات ہے, اس نے سر ہلا کر کہا. تم چل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھو, میں ابھی آ رہا ہوں. اکبھی دروازے سے نکل نہ بھاگنا, حمید بولا. امے جاؤ, کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ہمیں ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا اور شادہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی, دیکھو کیپٹن, اگر تم نے میرا کھیل بگاڑا تو میں تمہارے پیچھے پڑ جاؤں گی. میں تمہارا کھیل نہیں بگاڑوں گا, بس ذرا دیر کے لیے وہ میرے ساتھ جائے گا, وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتے, میں جانتا ہوں اور میں اسے گھر نہیں پہنچاؤں گا. آخر بات کیا ہے, آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ بے حد سرکاری بات ہے, ورنہ میں تمہیں ضرور بتا دیتا. خوبصورت خواتین کو خوش رکھنا اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں. وہ برا سمو بنا کر رہ گئی. حمید سوچ رہا تھا کہ اگر پاگل نہیں تو سنکی ضرور ہے. تھوڑی دیر بعد قاسم بھی پہنچ گیا, آدمیت کے جامے میں تھا. شادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا, اس میک اپ پر بڑی لاگت آئی تھی, میں ادا کر دوں گا, قاسم روحانسی کی آواز میں بولا. بس جائیے, دیکھ لیا آپ کو بھی. قاسم بے بسی سے حمید کی طرف دیکھ کر رہ گیا اور حمید نے شادہ سے کہا, براہ کرم ایسی باتیں نہ کرو جو قانون کی زد میں آ جائیں. کیا مطلب, آپ اشارتن بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سرکاری معاملہ ہے, یہ ایک کیس میں بطور شاہد مطلوب ہے. خیر خیر دیکھا جائے گا, وہ سر ہلا کر بولی, میرے خالو بھی منسٹر ہیں. واقعی, حمید نے خوش ہو کر پوچھا. جی ہاں, مجھے کوئی ایسی ویسی نہ سمجھیے گا, سرکاری پیمانے پر بھی آپ سے نپٹ سکتی ہوں. ضرور ضرور, اچھا اب اجازت دیجیے, میں آ جاؤں گا, قاسم بولا. لیکن شادہ منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی. قاسم گومگو کے عالم میں حمید کے پیچھے چل پڑا. کمپاؤنڈ میں قاسم کی رولز کہیں نہ دکھائی دی. حمید نے اس کے بارے میں استفسار کیا. اس کی ایک سہیلی اپنا شوق پورا کرنے لے گئی تھی, واپس نہیں لائی, قاسم نے لاپرواہی سے کہا. تو گاڑی یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ پھر کیا کروں, تم دھوس جما رہے ہو. ہرگز نہیں, تم یہاں گاڑی چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اے کبھی کچھ کبھی کچھ, قاسم ہاتھ سے چاہ کر بولا. واپس چلو, تمہیں اس وقت تک یہیں قیام کرنا ہے جب تک کہ گاڑی واپس نہ آ جائے. تمہاری مرضی, قاسم مردسی آواز میں بولا. لیکن اب اس سے کہو گے کیا؟ اس کے منسٹر خالو سے ڈر گیا ہوں, اور بیٹا جیسے ہی گاڑی ہاتھ آئے بھاگ کھڑے ہونا. قاسم نے برا سمو بنا کر سر جھٹک دیا. وہ پھر ڈرائنگ روم میں واپس آئے. کہیے کیا ہوا, شادہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا. کچھ بھی نہیں, میں نے سوچا آپ نے اپنے منسٹر خالو کا حوالہ دیا تھا, اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے, حمید نے خشک لہجے میں کہا. میں دل کی بری نہیں ہوں کیپٹن, وہ مسکرائی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ دیر یہاں قیام کروں. شوق سے کیا پئیں گے آپ؟ چائے یا کافی کے علاوہ اور کچھ نہیں پیتا, میرا مطلب تھا ہاٹ یا کولڈ, شراب تو میں بھی نہیں پیتی, کافی ہی مناسب رہے گی. وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور حمید قاسم کو آنکھ مار کر مسکرایا. یار پتہ نہیں تم کیا گھپلا کرنے والے ہو, قاسم آہستہ سے بڑبڑایا. تمہارے بابا تو تمہاری خبر لیتے نہیں, ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ پڑی ہے. چپ سالے, بڑے آئے کہیں کے مٹی پلید کر دی ہے میری, خود کو قابو میں رکھو ورنہ سچ مچ مٹی پلید ہو جائے گی. شادہ جلد ہی واپس آ گئی, شاید کچن میں کسی سے کافی کے لیے کہہ آئی تھی. واپسی کی وجہ میں سمجھتی ہوں, وہ مسکرا کر بولی. اچھا, حمید نے خامخواہ حیرت ظاہر کی. یہ حضرت اپنی گاڑی کی وجہ سے رک گئے ہیں. اس نے قاسم کی طرف اشارہ کر کے کہا جہنم میں جائے گاڑی. قاسم اٹھتا ہوا بولا میں جا رہا ہوں. ٹھہریے, شادہ ہاتھ اٹھا کر بولی, آپ نے مجھ سے پوچھ کر اسے گاڑی نہیں دی تھی, لہٰذا مجھ پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کون کہتا ہے کہ آپ پر ذمہ داری ہے؟ بس میں یہی معاملہ صاف کر دینا چاہتی تھی. آپ کا دل چاہے رکیے, دل چاہے چلے جائیے. ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور شادہ نے کال ریسیو کر کے کنکشن سے حامد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں وہ یہی تشریف رکھتے ہیں. پھر حامد سے بولی آپ کی کال ہے جناب. حامد نے اٹھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا. دوسری طرف سے فرید کی آواز آئی, میں نے تم سے صرف اسٹوڈیو کی بات کی تھی, اس کے گھر پر کیوں جم گئے ہو؟ جی ہاں سب ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ قاسم فلم سازی شروع کر رہا ہے, میں نے کہا تھا کہ اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو. کر دی ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. فیمی اپنے بھائیوں کی لاشیں شناخت کرنے کے لیے پولیس ہسپتال پہنچنے والی ہے, وہاں تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے. میں کیا کروں گا؟ دوسری طرف سے جواب ملنے کی بجائے رابطہ منقطع ہونے کی آواز آئی اور حمید نے طویل سانس لے کر ریسیور کریڈر پر رکھ دیا. کس کو بتا رہے تھے کہ قاسم فلم سازی شروع کر رہا ہے؟ قاسم نے پوچھا. کرنل صاحب کو. ارے باپ رے, قاسم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کر رہا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جال سازی تو نہیں کر رہے. تم ہر بات انہیں کیوں بتا دیتے ہو؟ قاسم جھنجھلا گیا. انہوں نے پوچھا تھا صاحب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ شادہ قاسم کو گردی ہوئی بولی, آپ اتنے ہی ڈرپوک ہیں تو تشریف لے جائیے, ابھی آپ نے معاہدے پر دستخط نہیں کیے. اب کر دوں گا, ڈرپوک نہیں ہوں, میں ضرور فلم سازی کروں گا, کسی کے باپ کا اجارہ, لہٰذا مجھے اب اجازت دیجیے, حمید اٹھتا ہوا بولا. کافی تو پیتے جائیے, شادہ نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا. پھر کبھی کہتا ہوا حمید باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ قاسم پھنس چکا ہے, لہٰذا اس کے سلسلے میں سر کھپانا بیکار ہے. فریدی کی فون کال کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف اس کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے بلکہ ایک ایک پل کی رپورٹ بھی فریدی تک پہنچ رہی ہے. ہسپتال پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ دیر سے پہنچا ہے, یعنی وہ فیمی سے اس کے بھائیوں کے بارے میں فی الحال پوچھ گچھ نہیں کر سکے گا, کیونکہ بھائیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب ہسپتال ہی کے ایک کمرے میں اسے بھی ڈال دیا گیا تھا. وہ سٹیل ملز کے مینیجر کے ساتھ وہاں پہنچی تھی اور اب وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا. حمید اس کے کمرے میں داخل ہوا اور مینیجر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. حمید نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے کہا مجھے افسوس ہے. وہ سامنے ہی بستر پر بے حصو حرکت پڑی ہوئی تھی, آنکھیں بند تھی اور چہرے پر ایسی معصومیت تاری تھی جیسے ابھی ابھی قتم عدم سے عالم وجود میں آئی ہو. خد و خال دلکش تھے اور رنگت کہہ رہی تھی کہ اس کے سلسلے میں کسی فرانسیسی نے ضرور دخل اندازی کی ہوگی, خام وہ مرد رہا ہو خواہ کوئی عورت. بال اخروٹ کی رنگت کے تھے. منیجر آہستہ سے بولا یہ آخر کس طرح اس صدمے کو برداشت کر سکے گی؟ واقعی سوچنے کی بات ہے, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دونوں ایسے ہوں گے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیوں کر ہوا, وہ حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. خاصا قدر آور توانا اور جاندار آدمی تھا, عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی. حمید اس پر کچھ نہ بولا, اسے علم نہیں تھا کہ فریدی نے اس سے کس قسم کی گفتگو کی ہوگی اور ان کے بارے میں کیا بتایا ہوگا, اس لیے اس نے خاموش ہی رہنا مناسب سمجھا. منیجر اسے چٹولنے والی نظر سے دیکھے جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد پھر بولا اور یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں کہ انہوں نے کسی پولیس پارٹی پر حملہ کیا ہو, آخر کیوں کرتے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے, آپ تو ان کے عادات و اطوار سے واقف ہی ہوں گے. میرے لیے کھلی ہوئی کتاب تھی, کسی غلط فہمی کی بنا پر بھی ایسا ہو سکتا ہے, حمید نے کہا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ سٹن گنے لے کر کیوں نکلے تھے؟ منیجر نے پرتفکر لہجے میں کہا. اور انہیں سٹن گنے ملی کہاں سے؟ شاید یہ جانتی ہو, حمید نے بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا, اسی لیے تو میں یہاں رک گیا ہوں, ہوش میں آئے تو معلوم کروں. اب آپ اس کی فکر نہ کیجیے, ہم خود معلوم کر لیں گے, حمید نے کہا. لیکن میں درخواست کروں گا اس بیچاری کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے, ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی نہ جانتی ہو, بتیرے لوگوں کے متعلقین کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ باہر کیا کرتے ہیں. یہ بھی درست ہے, ہمیں سر ہلا کر بولا. وہ چاہتا تھا کہ منیجر وہاں سے ٹل ہی جائے تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے اس کی موجودگی میں لڑکی واقعی زبان نہ کھول سکے. اب دیکھیے کب تک بیٹھنا پڑے, منیجر نے آہستہ سے کہا. آپ کی موجودگی ضروری تو نہیں ہے, حمید بولا. اخلاقاً جناب بہرحال کسی حد تک میں اس کے لیے اجنبی نہیں ہوں, یہی چیز اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہوگی. حمید نے کہا میں نہیں سمجھا. ایسے مواقع پر کسی شناسا کی موجودگی طبیعت کو قابو سے باہر کر دیتی ہے. ہوش میں آنے کے بعد اگر آپ پر نظر پڑ گئی تو پھر ایک جگر خراش چیخ مارے گی اور یا تو رونا شروع کر دے گی یا دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی. ہوں مینیجر پرتفکر لہجے میں بولا, یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عام طور پر یہی ہوتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بے فکری سے تشریف لے جائیے, یہ لڑکی سول پولیس کی تحویل میں نہیں ہے. میرا محکمہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے کس قسم کے لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے. بہت بہتر, میں جا رہا ہوں, مینیجر اٹھتا ہوا بولا, لیکن تھوڑی سی تکلیف آپ کو کرنی پڑے گی. فرمائیے, میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ رہا میرا فون نمبر. وہ کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر حمید کی طرف بڑھاتا ہوا بولا, مجھے اس کی حالت سے آگاہ کر دیجیے گا اور میری طرف سے کہہ دیجیے گا کہ اس کی اچھی طرح خبر گیری کی جائے گی. ضرور ضرور ایسا ہی ہوگا. وہ رخصت ہو گیا اور حمید پھر بیٹھ کر بے ہوش لڑکی کو پرتشویش نظروں سے دیکھنے لگا. سٹیل ملز کا مینیجر تنہا نہیں تھا, گاڑی میں ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ تھا اور یہ بھی مشرق بعید ہی کے کسی ملک کا باشندہ تھا. اس نے گاڑی کو چوراہے پر بائیں جانب موڑتے ہوئے پوچھا, اب کدھر جناب؟ بتا دوں گا, مینیجر بولا, ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا. یک بیک یہ سب کچھ کیسے ہوا, میری سمجھ میں تو نہیں آتا, ہیر ملکی نے کہا. ایک انتہائی خطرناک آدمی کے کان میں بھنک پڑ گئی, ورنہ ہمارا کام تو جانے کب سے جاری تھا, مینیجر طویل سانس لے کر بولا. میں نہیں سمجھا کس طرح خطرناک آدمی کا ذکر ہے, کرنل فریدی. دراصل حماقت ان لوگوں سے سرزد ہوئی جنہیں تجربہ کرنا تھا, وہیں اسی وقت کسی نہ کسی طرح کیمرے سے فلم کا رول نکال لینا چاہیے تھا, لیکن وہ ان کی غفلت سے یہاں پہنچ گیا اور پھر اسے حاصل کرنے کے چکر میں ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا. میرے خیال سے تو ان لوگوں پر تجربہ کرنا ہی نہ چاہیے تھا, گیرولکی نے کہا. بہرحال اب پولیس ہم سبوں کی نگرانی شروع کر دے گی, اس کی فکر نہ کرو, ہمارے خلاف کوئی ثبوت فراہم کر لینا آسان نہ ہوگا. میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں سٹیل ملز کے کارکن ضرور تھے, لیکن باہر وہ کیا کرتے تھے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں. لڑکی تو کچھ نہیں جانتی تھی, میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, مینیجر نے پرتفکر لہجے میں کہا. دراصل میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح بے ہوش لڑکی کو انجیکشن دے دوں, لیکن نرس ہٹی تو کرنل فریدی کا اسسٹنٹ پہنچ گیا. انجیکشن تو لگنا ہی چاہیے جناب, ورنہ او ختم کرو دیکھا جائے گا. جو بیان بھی وہ دے گی صرف اس کے بھائیوں ہی کی ذات تک محدود رہے گا, اس کا اثر دوسروں پر نہیں پڑ سکتا, آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہاں اب ڈربی ہاؤس کی طرف چلو, ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا. میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا. کیا مطلب؟ فرانسیسی والگو کیوں مارا گیا؟ او میں اس لیے جناب کہ وہ ڈربی ہاؤس تک پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا. شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مینیجر رومال سے پیشانی کا پسینہ خشک کرتا ہوا بولا. ڈربی ہاؤس سے فون ہی پر رابطہ رکھنا مناسب ہوگا. شکریہ اوزا کا, تم نے بڑے کام کی بات سجھائی. او میرے خدا, ڈربی ہاؤس کے بارے میں اب صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں, اس لیے ہمیں پولیس اور ڈربی ہاؤس دونوں سے دور رہنا چاہیے, اوزاکا نے کہا. وہ دونوں بھی جانتے تھے, مینیجر بھرائی ہوئی آواز میں بولا. آخر آپ ڈربی ہاؤس کس لیے جانا چاہتے تھے؟ یہی اطلاع دینے کہ لڑکی کو انجیکشن نہیں دیا جا سکا, یعنی خود ہی اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے جا رہے تھے. خدا کی پناہ میری عقل کو کیا ہو گیا, لہٰذا فون پر بھی آپ وہاں یہی اطلاع دیں گے کہ آپ لڑکی کو انجیکشن دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اوزاکا تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا ہے, گاڑی واپس موڑ دو. لیکن ہم بدستور خطرے میں ہیں جناب, آخر پولیس نے اتنی جلدی کیسے پتہ لگا لیا کہ وہ دونوں سٹیل ملز میں کام کرتے تھے؟ آخر ان کی سوشل زندگی بھی تو تھی, سوسائٹی سے کٹ کر تو نہیں رہا جا سکتا, مینیجر نے کہا. اور یہی بہت برا تھا, ہم جیسے لوگوں کو اپنے ہی حلقے میں محدود رہنا چاہیے. تم نے کہا ہے کہ ڈربی ہاؤس غلط اطلاع پہنچائی جائے, لیکن یہ بات ان لوگوں سے چھپی نہ رہ سکے گی کہ لڑکی کو انجیکشن نہیں دیا جا سکا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا, کیوں نہ اس سلسلے میں خاموشی ہی اختیار کی جائے, یہ مناسب نہ ہوگا. ویسے یہ ضروری نہیں کہ انجیکشن ہر ایک کے سسٹم پر یکساں طور پر اثر انداز ہو, یہ بھی درست ہے. گاڑی واپسی کے لیے مڑ چکی تھی, دفتر مینیجر نے کہا. اس کی کیا ضمانت ہے کہ فریدی ہماری نگرانی نہیں کرائے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جہاں انہیں یہ معلوم ہوا کہ پولیس نے ہماری طرف خصوصی توجہ دی ہے, وہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے, مینیجر نے کہا اور اس طرح ہانپنے لگا جیسے ذرا دیر پہلے دوڑ لگاتا رہا ہو. کیا تم ایسی موت پسند کرو گے اوزا کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر کچھ کرو. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس ہماری طرف خصوصی توجہ دیتی بھی ہے یا نہیں. اس کا انتظار فضول ہے جناب, اس سے پہلے ہی کچھ کرنا چاہیے, اوزاکا نے کہا. کیا کریں, میرے ساتھ چلیے, میں کوئی تدبیر کروں گا. اوزاکا نے گاڑی ایک گلی میں موڑ دی اور منیجر سے بولا, اب یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا. تم بہت عقل مند ہو اوزاکا, گلیوں ہی میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ واقعی تعاقب تو نہیں کیا جا رہا. اوزاکا کچھ نہ بولا. گاڑی مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی پھر شارائے عام پر نکل آئی اور منیجر بولا, نہیں, ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا, بس یہی وقت ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں. اوزاکا نے کہا, میری سمجھ میں تو نہیں آتا, کسی طرح فریدی کو مطلع کر دیا جائے کہ لڑکی کو اب کسی سے بھی نہ ملنے دیا جائے, ورنہ وہ مار ڈال جائے گی, اوزاکا نے کہا. اس سے کیا ہوگا, بتاتا ہوں, پہلے اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کیجئے. لیکن یہ تو غداری ہوگی, اوزاکا جملہ پورا کر کے ہنس پڑا. یقیناً, اور میں اس حد تک نہیں جا سکتا. پھر سوچ لیجئے, ڈربی ہاؤس تک غلط اطلاع پہنچانے سے قبل اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے. اوزاکا, اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پولیس سے مل جائیں, صرف اپنی جانیں بچانے کی حد تک. تم کس خیال میں ہو, بات لڑکی ہی پر ختم نہیں ہو جائے گی؟ اس صورت میں ہمیں پولیس کو سب کچھ بتا دینا پڑے گا. میں آپ سے متفق ہوں, اوزاکا نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا. میری دانش میں یہ بہتر ہوگا کہ ڈربی ہاؤس سے فون پر رابطہ قائم کر کے کہہ دیا جائے کہ لڑکی کے سلسلے میں کام ہو گیا ہے. ابھی اور سوچنا پڑے گا, اوزاکا نے فکر مندی کے اظہار کے ساتھ کہا. ہم جا کہاں رہے ہیں, منیجر نے پوچھا. ابھی تو کہیں بھی نہیں, میں کچھ پینا چاہتا ہوں. تب پھر میرے گھر چلیے, آج کل کسی ہوٹل میں بیٹھنا مناسب نہیں. ٹھیک ہے, چلو, وہیں کچھ سوچیں گے بھی. اوزاکا شہر سے باہر ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا, جس کے گرد دور تک کھیتوں اور باغات کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے. اس ویرانے میں وہ تنہا رہتا تھا. اندر پہنچ کر اس نے بڑے ادب سے منیجر کو کرسی پیش کی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں رہتے ہو, منیجر نے حیرت سے کہا. تنہائی پسند آدمی ہوں, ویرانے ہی میں دل لگتا ہے. لیکن آخر یہاں اس عمارت کا کیا جواز ہے؟ دراصل یہ بنگلہ ایک زرعی فارم سے متعلق ہے جس کے مالک سے میری دوستی ہے, ویسے بہت پرفضا جگہ ہے. اوزاکا نے ایک الماری سے بوتل اور دو گلاس نکالے اور انہیں میز پر رکھتا ہوا بھوا بولا, ایک بات سمجھ میں آئی ہے, پہلے دو گھوٹ ہو جائیں پھر کوئی بات سنوں گا, منیجر مسکرا کر بولا. جیسی آپ کی مرضی, کہہ کر وہ گلاسوں میں شراب انڈیلنے لگا. کچھ دیر خاموشی سے پیتے رہنے کے بعد منیجر بولا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں سچی بات سے آگاہ کر دیا جائے, یعنی کہ آپ انجیکشن دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. بالکل, وہ کوئی دوسرا انتظام کریں گے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوں. آپ کو موقع مل بھی جاتا تو آپ اسے انجیکشن نہ دے سکتے. کیوں؟ اس وقت انجیکشن کا سامان آپ کی جیب میں تھا ہی نہیں جب آپ اسپتال میں داخل ہوئے تھے. یہ کیسے ممکن ہے, منیجر اپنی جیبیں ٹٹولتا ہوا بولا. پھر یک لخت کھڑا ہو کر اوزاکا کو گھورنے لگا. بیٹھ جائیے, اوزاکا نے بہت نرم لہجے میں کہا. اور انڈیلوں, انجیکشن کا سامان کیا ہوا, منیجر نے اسے بدستور گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا. میں نے آپ کی جیب سے نکال لیا تھا. تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ میں فیمی کا پاگل پن برداشت نہ کر سکتا, وہ میری زندگی ہے, اس لیے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا آپ کو اس معصوم لڑکی پر رحم نہیں آتا؟ اوزاکا, تم غداری کے مرتکب ہوئے ہو. دفتن اوزاکا نے ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ منیجر کی طرف کرتا ہوا بولا, قتل کا مرتکب بھی ہو سکتا ہوں. کیا مطلب؟ دوسرے کمرے میں فون بھی موجود ہے, تم ابھی انہیں مطلع کرو گے کہ انجیکشن لگا دیا ہے, اوزاکا نے سخت لہجے میں کہا. منیجر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے متحیرانہ انداز میں پلکی چپکاتا رہا. چلو, اوزاکا نے ریوالور کی نال سے دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور منیجر اسی جانب گھوم گیا. فون کے قریب پہنچ کر اوزاکا نے ریوالور کی نال منیجر کی کمر سے لگا دی اور بولا, نمبر ڈائل کر کے اطلاع دو, یہ میں تم پر بھی احسان کر رہا ہوں, اس کے فوائد تمہیں بعد میں معلوم ہوں گے. منیجر نے خاموشی سے نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا, جبار سپیکنگ, سب ٹھیک ہے, میں نے لڑکی کو انجیکشن دے دیا ہے. اوہ, کوئی دشواری پیش نہیں آئی؟ لاشیں شناخت کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی, پھر اسے اسپتال ہی کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا. چونکہ میں اس کے ساتھ تھا اس لیے مجھے ہی اس کے پاس بیچنا پڑا, اس طرح میں نے بے ہوشی کی حالت میں اسے انجیکشن دے دیا. نہیں, مجھے یقین ہے کہ میرا تعاقب نہیں کیا گیا. ہاں ہاں, میں تنہا ہی تھا, میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ اوزاکا نے بڑی پھرتی سے ریوالور کا دستہ اس کی گدی پر رسید کر دیا. وہ لڑکھڑایا اور پھر دوسری ضرب اسے فرش پر لے آئی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے بے حص و حرکت ہو گیا. اوزاکا نے فریدی کے آفس کے نمبر ڈائل کیے. دوسری طرف فوراً ہی کال ریسیو کی گئی. مجھے کرنل فریدی سے بات کرنی ہے, اوزاکا نے ماؤتھ پیس میں کہا. میں فریدی ہی بول رہا ہوں, کون صاحب ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ لڑکی فیمی جو اپنے بھائیوں کی شناخت کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی ہے سخت خطرے میں ہے. میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یا تو قتل کر دی جائے گی یا فرانسیسی والگو کی طرح پاگل ہو جائے گی. بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی اس کے پاگل ہو جانے کا اعلان کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں. اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد واقعی پاگل نہ ہو چکی ہوگی. دوسری طرف سے آواز آئی, ابھی تک بے ہوش ہے. اس کی طرف سے مطمئن رہیے, جس کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, اوزاکا نے کہہ کر جلدی سے رابطہ منقطع کر دیا. بات نہیں پڑھانا چاہتا تھا لیکن اب وہ بے ہوش مینیجر کو پرتشویش نظر سے دیکھے جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس طرح چوکا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو, تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا اور گاڑی کے ڈیش بورڈ کے کھانے سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور پھر اندر واپس آ گیا. ڈبیا سے ایک شیشی اور چھوٹی ہائپوڈرمک سرنج نکالی. شیشی سے زرد رنگ کا تھوڑا سا سیال سرنج میں کھینچا اور بے ہوش مینیجر کے بازو میں انجیکٹ کر دیا. صفحہ نمبر 146. دوسرے دن کے اخبارات میں فیمی کے دماغی توازن کھو بیٹھنے کی کہانی چھپی تھی. بھائیوں کی لاشیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی. دوبارہ ہوش میں آئی تو ذہنی توازن بگڑ چکا تھا. خبر کے مطابق اب پولیس کی تحویل میں تھی, لیکن حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوائی کیوں چھوڑی گئی ہے, کیونکہ فیمی جب ہوش میں آئی تھی تو حمید اس کے قریب ہی موجود تھا. اس سے تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی تھی لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی تھی جسے حمید دماغی خلل پر محمول کرتا. اس نے فریدی کو اطلاع دی تھی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے. اس کے بعد فریدی نے خود اپنی نگرانی میں لڑکی کو اسپتال سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد سے فریدی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت ناشتے کی میز پر بھی حمید تنہا تھا. دوسرا اخبار اٹھایا, اس کی سرخی بھی یہی تھی اور پھر انور کے اخبار سٹار پر نظر پڑی اور وہ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا. منو ان وہی تھا, وہی آنکھیں, وہی سر سے چپکی ہوئی پگڑی جس سے دونوں کان بھی ڈھک جاتے ہیں. بلا شبہ یہ جیرارڈ شاستری کی تصویر تھی. وہ کسی کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا. تصویر کے فریم میں کھڑکی کا فریم بھی صاف نظر آ رہا تھا. سٹار نے پولیس کو مخاطب کر کے سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے. پولیس نے تو عرصہ ہوا اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی لیکن یہ پچھلے دنوں شہر میں دیکھا گیا ہے اور یہ تصویر کرائم رپورٹر انور نے اتاری ہے. کیا یہ جیرارڈ شاستری نہیں ہے؟ حمید تیزی سے کھوپڑی سہلانے لگا. ڈرائنگ روم میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی. وہ ناشتے کی میز سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آیا. رمیش کی کال تھی. کرنل صاحب کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا. پتہ نہیں, پچھلی رات سے ملاقات نہیں ہوئی. کیا بات ہے؟ امر سنگھ تو خیریت سے ہے. وہ ٹھیک ہے لیکن کرنل صاحب کے لیے ایک اہم اطلاع ہے. کیا مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہو سکتی؟ پتہ نہیں جناب کس موڈ میں ہیں. کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ اسٹیل ملز کا مینیجر پاگل ہو گیا ہے. ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ملا ہے, حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسٹیل ملز کا مینیجر ہے؟ کل میں نے اسے پولیس ہسپتال میں دیکھا تھا. بہرحال اسے گاڑی سے اتار کر پرسٹن کے تھانے میں پہنچا دیا گیا ہے. اچھی بات ہے, میں دیکھوں گا. آج کا سٹار بھی دیکھا؟ ہاں دیکھ چکا ہوں. انور کا کوئی اسسٹنٹ معلوم ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آصف صاحب ہتھکڑیاں لے کر دوڑے گئے ہوں گے. پتہ نہیں, کہہ کر حمید نے رابطہ منقطع کر دیا. اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے. وہ سوچ رہا تھا تو پھر چلنا چاہیے پرنسٹن کے تھانے کی طرف. ہو سکتا ہے رمیش کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. اگر وہ پاگل ہو گیا ہے تو کس طرح بتا سکا ہوگا کہ وہ اسٹیل ملز کا مینیجر ہے. تھوڑی دیر بعد آرمرڈ کار پرنسٹن کے تھانے کی طرف جا رہی تھی اور حمید سوچ رہا تھا کہ رمیش نے اسے اپنے محکمے ہی کے حوالے سے پرنسٹن والوں کے سپرد کیا ہوگا. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. حمید کو دیکھ کر صلاح کے قریب آ کھڑا ہوا یہ اسٹیل ملز کا مینیجر جبار ہی تھا. آپ نے مجھے پہچانا؟ حمید نے سوال کیا. پلیز جواب ملا. کل پولیس اسپتال میں ہم ملے تھے. خرچ آپ فیمی کی نگہداشت کر رہے تھے. داشت داشت بھاگ جاؤ سالے. بیکار ہے کیپٹن, اکب سے انچارج کی آواز آئی. بالکل دماغ الٹ گیا ہے. جب تک کرنل صاحب کی طرف سے ہدایات نہ ملی کسی کو اسے نہ ملنے دیا جائے, حمید نے مل کر انچارج سے کہا.
یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا لیکن یہ محکمے کے زیر نگرانی رہا تھا، اسی دوران میں یہ حالت ہوئی۔ تب تو بن رہا ہے، جو کچھ بھی ہو لیکن اسے قطعی چھیڑا نہ جائے۔ اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی کریں گے کرنل صاحب ہی کریں گے۔ بہت بہتر، اس طرف کسی کو بھی نہ آنے دیا جائے، خواہ وہ خود کو اس کا رشتے دار ہی کیوں نہ ظاہر کرے، ایسا ہی ہوگا، مطمئن رہیں۔ حمید باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور وائرلیس ٹیلی فون پر اپنے محکمے کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کر کے بولا، اگر میری کوئی کال آئے تو اسے اے سی فائیو کی طرف ڈائریکٹ کر دینا۔ کچھ دیر پہلے کسی عورت کی کال آئی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میرے لیے؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، پہلے کرنل صاحب کو پوچھا تھا، پھر آپ کو دوسری طرف سے کہا گیا۔ خیر، اب کرنل صاحب کی کالیں بھی میری طرف ہی ڈائریکٹ کر دینا۔ بہت بہتر، دیٹس آل کہہ کر حمید نے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا، لیکن سوال تھا کہ اب کہاں جائے اور کیا کرے۔ انور سے نہیں الجھنا چاہتا تھا کہ فریدی نے اس سے باز رہنے کو کہا تھا، وہ قاسم، اسی کی خبر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں اب بھی وہیں جمع ہوا ہے یا گھر واپس آ گیا، گھر ہی چلنا چاہیے۔ گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے اس نے طویل سانس لی۔ کچھ دور چلا تھا کہ فون کا بزر سنائی دیا۔ ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکالا۔ اے سی فائیو، اس نے ماؤس پیس میں کہا۔ کال ہے جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ملاؤ، حمید نے کہا۔ دوسری طرف بولنے والی کوئی عورت ہی تھی۔ ہیلو کیپٹن، اس نے کہا، میں رکیشی بول رہی ہوں، کرنل سے بات نہیں ہو رہی، وہ کہیں مصروف ہیں، کوئی خاص بات؟ فیمی کا کیا حال ہے؟ میں نے اخبار میں اس کے متعلق دیکھا تھا، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ پتہ نہیں، کرنل ہی بتا سکیں گے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے رکھا کہاں گیا ہے، اور فی الحال یہ بھی نہیں جانتا کہ کرنل کہاں ہیں۔ آپ سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ اس وقت تو میں گاڑی پر ہوں، اگر کوئی حرج نہ ہو تو ادھر ہی آ جائیے۔ ضرور ضرور، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حمید نے کہا، اور سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اپنے ایکسچینج کے آپریٹر سے بولا، میں ریڈ ٹائڈ جوڈو کلب جا رہا ہوں، نوٹ کرو۔ بہت بہتر جناب، ریڈ ٹائڈ جوڈو کلب، یہ کہاں ہے جناب؟ سرسبز کالونی میں، فون نمبر ڈائریکٹری میں دیکھ لینا۔ اوکے سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اسے کیوں ملنا چاہتی ہے، اس نے فہمی کے بارے میں پوچھا تھا جس کا جواب اسے مل گیا تھا، کیا اس کے سلسلے میں کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہے؟ انور آفس جانے کے لیے تیار ہی ہو رہا تھا کہ باہر سے کسی نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ اوہ، تو تم پہنچ گئے مردود، انور دانت پیس کر بڑبڑایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹرائی کی گرا درست کر رہا تھا، اسے یقین تھا کہ صبح ہی صبح انسپکٹر آفس سے ضرور مٹ بھیڑ ہو گئی، خواہ گھر پر ہو خواہ دفتر میں۔ بڑی بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن وہ تو ایک سفید فام عورت تھی، جوان العمر اور خاصی تر و تازہ نظر آ رہی تھی، خطوط بھی دل آویز تھے، لیکن یہاں اس کا کیا کام؟ مجھے مسٹر انور سے ملنا ہے، اس نے کہا۔ میں ہی انور ہوں۔ اوہ مسٹر انور، کیا مجھے تھوڑا سا وقت دے سکو گے؟ ضرور ضرور، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ میں نے تمہارا پتہ تمہارے آفس سے معلوم کیا ہے، پہلے وہیں گئی تھی، وہ فلیٹ میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا اچھا، بیٹھو، انور نے کرسی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شکریہ، وہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ او شاید تم اس تصویر کی بات کر رہی ہو۔ ہاں اسی کی، مجھے افسوس ہے محترمہ، جوڈیت، تم مجھے جوڈی کہہ سکتے ہو۔ ہاں تو جوڈی، تا وقت یہ کہ پولیس مجھے اس کی اجازت نہ دے، میں اس جگہ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پولیس؟ پولیس کو اس سے کیا سروکار؟ پولیس کیوں؟ شاید تم نے تصویر سے متعلق تحریر غور نہیں کیا۔ تحریر؟ وہ میری سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ بڑی عجیب بات ہے، انور اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ بڑی عجیب بات کیوں ہے؟ تحریر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ پولیس کو اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ میرا چچا ہے، مسٹر برٹرانڈ، ایک سال سے میں اسے تلاش کر رہی ہوں، حالانکہ وہ کئی سال پہلے مر چکا ہے، یہاں جیرال شاستری کہلاتا تھا۔ یقیناً تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا نام برٹرانڈ گراہم ہے اور ہم دونوں پچھلے سال پیرس میں ملے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں تمہیں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ اتنا غیر انسانی رویہ مت اختیار کرو۔ مائی ڈیئر جوڈی، میں مجبور ہوں، یہ اصول کی بات ہے، میں نے پولیس سے ایک سوال کیا ہے، اس کا نام جیرال شاستری نہیں ہے، لیکن پولیس کو تسلیم کر لینا پڑا ہے کہ وہ جیرال شاستری کے علاوہ اور کسی کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس سلسلے میں کس پولیس آفیسر سے ملوں؟ کہیں بھی کسی پولیس آفیسر سے بات کر سکتی ہو. اتنے میں پھر کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی اور انور اٹھتا ہوا بولا, معاف کرنا میں ابھی آیا. دروازہ کھلتے ہی انسپکٹر آصف کی پھولی ہوئی تھوتھنی دکھائی دی. بڑے اچھے وقت پر آئے ہو, انور مسکرا کر بولا. اس وقت یہاں اس کی بھتیجی بھی موجود ہے. کیا بکواس کر رہے ہو, تمہیں میرے ساتھ وہاں چلنا ہے, آصف گھرایا, پہلے اس سے مل لو. آصف اس کے ساتھ سٹنگ روم میں داخل ہوا اور جوڈی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. لیکن انور لہک کر بولا, یہ مس جوڈیتھ گراہم ہیں اور آپ ایک بڑے پولیس آفیسر مسٹر آصف. جوڈی نے اٹھ کر آصف سے مصافحہ کیا اور بولی, یہ تو بڑا اچھا ہوا, مسٹر انور کسی پولیس آفیسر کی اجازت چاہتے تھے, میں نہیں سمجھا, آصف بیٹھتا ہوا بولا. میرے چچا کے معاملے میں, آصف نے حیرت سے انور کی طرف دیکھا لیکن انور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. کیا معاملہ ہے, آصف نے اسے سوال کیا. بہتر ہوگا کہ تم خود ہی بتاؤ, انور نے جوڈی سے کہا. وہ تصویر جو مسٹر انور نے اپنے اخبار میں چھاپی ہے میرے چچا برٹرانڈ گراہم کی ہے. اوہ, آصف ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا. میں مسٹر انور سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں انہوں نے میرے چچا کو دیکھا تھا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ پولیس سے اجازت حاصل کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا. کیا تمہارے چچا زندہ ہے, مس گراہم, آصف نے پوچھا. کیوں نہیں, لیکن شاید وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے. تمہارے چچا ایسی ہی پگڑی باندھتے ہیں, اور انہیں دیس دیس کے ملبوسات کا خپ ہے. یہ میرے لیے ایسی کوئی حیران کن بات نہیں ہے. آخری بار ان سے کب ملاقات ہوئی تھی, پچھلے سال پیرس میں. تم یہاں کب سے ہو, 6 ماہ سے یہاں سرکاری پولٹری فارمنگ کے ادارے سے وابستہ ہوں. کیا تمہارے چچا تم سے چھپتے پھر رہے ہیں, خدا جانے, یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا. پیرس میں بھی وہ اچانک غائب ہو گئے تھے. تمہارا تعلق کس ملک سے ہے, انگلینڈ سے, اور میرے چچا انگریز ہیں. پچھلی ملاقات سے 6 ماہ قبل ہم انگلینڈ میں ساتھ ہی رہتے تھے. الرجی کیسے ہوئی تھی, بس ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئے تھے. بہرحال میری جانب سے 10,000 کی پیشکش ہے, اس کے لیے جو بھی انہیں تلاش کرنے میں میری مدد کرے. آصف چون کر انور کو گھورنے لگا, پھر اردو میں بولا, میں سمجھ گیا, کچھ غلط ہی سمجھے ہوں گے, انور مسکرا کر بولا. تم نے اس لڑکی کو بیوقوف بنانے اور ٹھگنے کے لیے وہ تصویر چھاپی ہے.
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.